بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض عمل دین کی ضرورت اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. عمل دین کی ضرورت فرمایا کہ دیکھیے آج کل انگریزی پڑھنے والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی کا لب و لہجہ آ جائے اور اس کے لیے کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں. کوئی اولاد کو لندن بھیجتا ہے, کسی نے اپنے بچوں کو میموں کے سپرد کر دیا ہے, حالانکہ اس پر نہ پاس ہونا موقوف ہے نہ ڈگری, لیکن اس پر بھی اس کی طرف توجہ اتنی ہے کہ اس کے صرف پڑھنے ہی پر بس نہیں بلکہ لب و لہجہ حاصل کرنے کی بھی خواہش اور کوشش ہے. اور قرآن پاک کو ایسا چھوڑا جائے کہ اول تو پڑھائی نہ جائے اور اگر پڑھیں بھی تو یوں خراب کر کے. صاحب اگر قرآن کو ہم چھوڑ دیں تو بتلائیے پھر اور کون اس کو پڑھے گا. بس ہر شخص کو قرآن شریف اس طرح پڑھنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یعنی ایسا صحیح کر کے پڑھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتا. خدا کی قسم اس میں ایسی لذت ہے کہ اگر آدمی کے حواس ٹھیک ہوں اور سارے راگ ایک طرف اور قرآن پاک کی تلاوت ایک طرف. کبھی مکہ معظمہ جانا ہو تو دیکھیے گا کہ ہر جانب سے کیسی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں. آپ جا رہے ہیں نا انشاءاللہ. کبھی مکہ معظمہ جانا ہو تو دیکھیے گا کہ ہر جانب سے کیسی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں. خدا کی قسم انسان مست ہو جاتا ہے. اور ہم کو جو مزہ نہیں آتا قرآن پاک سننے میں تو اس لیے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا, ورنہ صحیح پڑھنے والوں کو خود مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تو خاصیت ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کو سن کر تو ان کے بدن پر رواں کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہماری یہ حالت نہیں تو کیا بات ہے, کچھ تو دل ہی درست نہیں اور کچھ غلط پڑھنے کی بدولت اثر نہیں ہوتا. اور جب بھی کوئی صحیح پڑھنے والا آ جاتا ہے تو غور کر کے دیکھ لیجئے کہ دلوں کی کیا حالت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پڑھنے میں جو مزہ نہیں آتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اس لیے اس کی بھی صحیح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے. یہ حصہ الفاظ کے علم کا تو ختم ہو گیا, اب علم کا درجہ رہ گیا اور عمل رہ گیا. معنی کا جو بیان رہ گیا تھا آج اس کو بیان کیے دیتا ہوں. یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت دین کے علم سے کس قدر بے التفاتی ہو رہی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ اس سے نقصان پہنچے گا یا نہیں. میں علم کی فضیلت بیان نہیں کرتا بلکہ اس کی ضرورت ظاہر کرتا ہوں, کیونکہ ضرورت کے بتلا دینے کے بعد دوسری خوبیوں کے ذکر کی حاجت نہیں. تو میں صرف اتنا بیان کروں گا کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں کوئی شخص رہتا ہے اس کو اس بادشاہ کے قانون جاننے کی ضرورت ہے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم لوگ خدا تعالیٰ کی عملداری میں ہیں یا نہیں, اور دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں یا نہیں. اگر ہم اس کی عملداری سے باہر ہوتے یا ان کے یہاں کچھ قانون نہ ہوتے تو ایسی کچھ فکر نہ تھی, مگر جب کہ یہ دونوں باتیں ہیں تو اب بغیر قانون سیکھے کوئی چارہ نہیں. خدا تعالیٰ کی عملداری سے باہر نہ ہونا تو ظاہر ہے, کیونکہ ان کو سب کے اوپر ہر طرح کی قدرت ہے, ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں. رہی دوسری بات کہ ان کے کچھ قانون ہیں یا نہیں, اس کو سب مسلمان بلکہ ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں, اور سارا قرآن انہی احکامات سے قوانین سے بھرا پڑا ہے. کہیں پر ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو. کہیں حکم ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے پاس مت جاؤ. غرض تمام قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کاموں کے متعلق کچھ قوانین مقرر کیے ہیں اور ان کے خلاف کرنے پر دھمکی بھی دی ہے. پھر کیا شبہ رہ گیا, آج کل لوگ خداوندی قانون صرف نماز روزے ہی کو سمجھتے ہیں, باقی اور کاموں میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز روزے ہی کی کون سی فکر کی. افسوس ہے کہ پہلے آپس کے معاملوں میں یہ آزادی شروع ہوئی تھی, پھر چونکہ یہ زمانہ ترقی کا ہے ہر چیز کو ترقی ہوتی ہے, اس لیے اس آزادی کو بھی یہاں تک ترقی ہوئی کہ نماز روزہ ہی کو موقوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نماز سے غرض یہ ہے کہ نفس کو تہذیب حاصل ہو جائے, اور اسی غرض سے نماز مقرر ہوئی تھی, لیکن آج کل تہذیب کا غلبہ ہے اس لیے نماز ضروری نہیں. روزے کے متعلق کہتے ہیں کہ فدیہ دے دیں, تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ سب خرابی اس وجہ سے پھیلی کہ شریعت کے قانون کا مطلب بیان کرنے میں ہر شخص اپنی رائے کو دخل دیتا ہے, جس کا جو دل چاہے وہی مطلب بیان کرتا ہے. حالانکہ موٹی سی ایک بات ہے کہ قانون کا صحیح مطلب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے, اس وقت سرکاری قانون کی کتابیں موجود ہیں, لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ چھوٹے جج کے یہاں فیصلہ ہو چکتا ہے, مگر جب اسی مقدمے کو بڑے جج کے یہاں اپیل ہوتی ہے تو وہ پہلے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چھوٹے جج نے اس قانون کا مطلب صحیح نہیں سمجھا. اب دیکھیے کہ چھوٹا جج بھی جج ہے اور بڑا جج بھی جج ہے, مگر پھر بھی مطلب سمجھنے میں آپس میں اختلاف ہوا. مگر چونکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر کوئی قانون کو نہیں سمجھتا, اسی لیے فیصلہ اسی کا مانا جاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ قانون اگرچہ عام طور پر سب کے پاس ہو, مگر پھر بھی سب یکساں نہیں سمجھتے, بلکہ بعض لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, بعض کم. بس خدا کے قانون میں بھی ہر شخص کی سمجھ کا اعتبار نہیں, بلکہ بڑے بڑے عالموں کی سمجھ کا اعتبار ہے. آج کل یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے کہ شرع کے حکموں میں وجہ تراش کر بیان کرتے ہیں. چنانچہ روزے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نفسانیت کا غلبہ تھا, اس کو کم کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا تھا, اور چونکہ ہم تہذیب حاصل کر چکے ہیں اس لیے ہم کو اس کی ضرورت نہیں. افسوس ہے کہ ہم لوگ تہذیب کو ہی نہیں سمجھتے. صاحب و تہذیب یہ ہے کہ انسان کی تمام بری عادتیں جاتی رہیں. تہذیب یہ نہیں ہے کہ مزاج میں صفائی یا تکلف آ جائے. ہم لوگوں میں ہرگز تہذیب نفس نہیں ہے. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو تواضع اور بردباری کا نام تک نہیں جانتے, اور نہ ہم میں یہ بات ہے کہ اپنی حاجت روک کر دوسرے کی حاجت پوری کر دیں, بلکہ خود غرضی, غصہ, چھچورپن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, اگر ہم میں سے ایک شخص نے ڈپٹی کلیکٹر کی درخواست دے رکھی ہو اور یہ شخص خوشحال ہو, کھانے پینے کی فکر نہ ہو, اور اسی زمانے میں ایک دوسرا غریب شخص بھی اسی عہدے کی درخواست دے جو درخواست کے نمبر میں اس کے بعد ہو, تو ایسی صورت میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس پہلے خوشحال شخص نے اس کی غریبی پر ترس کھا کر اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو, اس کو اپنے سے مقدم کر دیا ہو. اسی طرح ہر معاملے میں دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے اپنا کوئی کام بند نہیں کرتا. تو اگر نماز روزے کی وجہ تہذیب نفس ہی ہوتی تب بھی ہم کو اس کا چھوڑنا جائز نہ ہوتا, کیونکہ ہم کو تہذیب بھی حاصل نہیں, اور اول تو یہی معلوم نہیں کہ نماز روزے کے فرض ہونے کی وجہ تہذیب ہے یا اور کچھ. کیا خبر ہے کوئی اور وجہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم کیا ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرو, اس کی وجہ تو بیان نہیں کی, پھر ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں اس کا حق ہی کیا ہے کہ یہ پوچھیں کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ عام رعایا کو ہرگز یہ مجال نہیں کہ سرکار سے کسی ایک قانون کی وجہ بھی دریافت کرتے تو خدا تعالیٰ کے قانون کی وجہ پوچھنے کی کیوں کر اجازت ہوگی. بس ہمارا تو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کا حکم ہو چپ چاپ مان لیں, اس کی وجہ سے کچھ غرض نہ رکھیں. دیکھیے, اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ عاشق کو بے ڈنگے ہی حکم کرے تو ان کو نہایت خوشی سے پورا کرے گا یا نہیں؟ ضرور پورا کرے گا. پھر خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حق ہیں, حاکم ہونے کا بھی, محبوب ہونے کا بھی. آج کل لوگوں کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی محبت نہیں. اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہونے بھی یہی تقاضا ہے, اور ان کے حاکم ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کے ہر حکم کو چپ چاپ مان لینا چاہیے. بعضوں کی ترقی کی تو یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ کے حکموں میں وجہ تراشتے تھے, اور بعض لوگ ترقی میں ان سے بھی بڑھ گئے, یعنی وہ نماز روزے میں شبہ نکالنے لگے. چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ روزہ ہے تو اچھی چیز, لیکن فروری کے مہینے میں مقرر ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے. گویا آپ نے خدا تعالیٰ کو یہ رائے دی. افسوس, اول تو ہم کو رائے دینے کا حق ہی کیا ہے, دوسرے رائے بھی بالکل لچر, کیونکہ فروری میں سردی تمہارے ملک میں ہوتی ہے نہ کہ سارے جہان میں. بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ وہاں یہ مہینہ ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے. خدا تعالیٰ کی کیا عجیب حکمت ہے کہ سارے عالم کو ایک سی حالت میں رکھا کہ ایک سال رمضان ہندوستان میں سردی کے موسم میں ہے تو دوسرے ملکوں میں گرمی ہے, اور اگر دوسرے ملکوں میں سردی ہے تو ہندوستان میں گرمی کے موسم میں ہے, تو ان میں سب کا اوسط برابر ہو گیا. بعض لوگوں نے ایک اور شبہ نکالا ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ احکام خداوندی کی عظمت نہیں. دیکھیے سرکاری قانون میں کبھی آپ کو یہ شبہ نہ ہوا کہ ڈاک خانے کا 2 روپے کا ٹکٹ لگا دو تو خط بیرنگ نہ ہوگا, اور اگر 1 روپے کا عدالتی ٹکٹ لفافے پر لگا دو تو خط بیرنگ ہو جائے گا. جو لوگ اس کا راز جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیے, مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا, اور اگر شبہ کریں تو احمق بتائے جائیں اور سب ان پر ہنسیں اور یہی جواب دیں گے کہ میاں قانون یہی ہے. جب یہی جواب ہے تو اگر کوئی مولوی بھی آپ کے بےہودہ سوالوں کا یہی جواب دے کہ میاں شریعت کا قانون یہی ہے, تو اس جواب کو زبردستی کیوں بتلاتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں زبردستی ہے؟ آخر عالموں کے اس جواب کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں اور قانون حکومت کی بڑائی دل میں ہے. اور جب شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں تو پھر کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ خلاصہ یہ کہ ایسے سوالات اسی وقت دل میں آتے ہیں جب عظمت نہ ہو. عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. رواہ مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے, اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں, اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو, یعنی فراخی رزق, خوشحالی, چین اور توفیق طاعت وغیرہ نعمتیں, تو شکر کرتا ہے, بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت اس کو پہنچے, یعنی فقر, مرض اور رنج یا کوئی نقصان, تو صبر کرتا ہے, بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے, لیکن جو مومن کامل نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے, اور اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے, اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. یا اللہ, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری, علاج اور عیادت کی سنتیں ہیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے, علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اود المریض, مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مرض تو مرضن فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے, کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار اور مزید ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام کاج میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے, خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طهور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں جو امت کے ذمے ہیں ان سے متعلق روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا. عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا. فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ ابا مخصوص بکفر نہیں، ورنہ اس میں کون سا خفا تھا. پس آپ کے اتباع نہ کرنے کو ابا یعنی انکار سے تعبیر فرمایا گیا، اس سے متابعت کا وجوب ثابت ہوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم. اللهم